کے ہیں وہ دونوں پر انسان سے مذاق کرنے لگے. عزت ہے اللہ اکبر. وہ مقام ابراہیم جس کے بارے میں قرآن مجید کہتے ہیں وَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو, سجدہ گاہ بنا لو. یہاں جب انسان سجدہ نیاز بجا جانے لگے تو تصور کیا کرے, وہ تصور یہ ہو کہ میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں اور میرا امام اپنے وقت کا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو گئے. اس مقام ابراہیم میں تصور کرے اس کے لیے اندر کہ میں آپ کے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں, اور یہ تصور کرے, تصور کرے, جو اس تصور میں ڈوبے کہ یہ جو دو نوافل ہیں میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا میں ادا کر رہا ہوں, وہ میرے امام ہیں, میں ان کا مقتدی. اس مقام پر اس تصور کا ہونا جہادی کیفیت کو تبدیل کرنے کے لیے معلوم ہوتا. اسی طرح جب انسان پھر چشمہ زمزم کی طرف رکھتا, آب زمزم کے مقام کی طرف رکھتا, تو آب زمزم کے مقام پر کھڑا ہو اور انسان ذہن کے اندر یہ تصور راسی کرے اور یہ سوچے آج چشمہ زمزم پر کھڑا ہونے کا روحانی پیغام یہ ہوتا ہے کہ اے انسان اور اے دور دراز کا سفر کرنے والے اور لگ کے آنے والے یہاں تک پہنچنے والے انسان, اور اے زمزم کچھ لوگوں کے بعد آب زمزم سے میں اچھا ہونے والے اللہ کے بندے, اس تصور کو دل دماغ اور گھومنے راستے کر کہ اپنے ذہن کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤ, کچھ سدنا اس ذہن کو پیچھے لے جاؤ اور اس تصور اس مقام اس وقت کو تصور کر, اس وقت کا تصور کر کے جب یہاں پہ کچھ نہ تھا, یہ بے آبوں کی آبادی تھی اور وقت کا ایک پیغمبر اللہ کا ایک بندہ اپنے چھوٹے سے کنبے کے ساتھ جہاں آیا تھا اور سبق رب کے توکل پر اپنے خاندان کو اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو جہاں پر چھوڑ گیا تھا, اور اس رب کے توکل کا سرا یہ ملا کہ اللہ پاک نے اس بے آباد سرزمین کو ان کے لیے آباد کرنا ہے. وہ رب وہ ہے کہ جو بندہ اپنے ارادے کو رب کے ارادے میں پورا کر دیتا ہے, اور جو بندہ اپنے رب کی ذات پر توکل کرتا ہے وہ خدا کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا, وہ اس کے لیے چاہے تو پتھروں سے چشمے بھی جاری کر دیتا. یہ مقام یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان رب کی ذات پر توکل کرنا سیکھ دے کہ یہ جو کچھ آدھے زمزم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں یہ توکل کا خبر ہے, یہ بھی توکل کا خبر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اس کے توکل پر چھوڑا, اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے تمہیں قدموں کی برکت سے چشمہ جاری کر دیا. انسان یہاں تصور کا تصور اپنے ذہن کے اندر راسخ کر اور اعتماد اور بھروسہ دلا کے رب کے حساب پر اور اس کی رحمت پر مضبوط ہو جانا چاہیے. صحابی محترم یہ اعتماد صفا و مروہ کی صحیح ہے, اور یہ جو 405 میٹر کی ایک مقدس سیر اور تیز تیز چہل قدمی ہے, جب انسان یہ کرنے لگے تو اب انسان سب سے دیکھتا ہے کہ وقت کے بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے امیر اور وقت کے بڑے بڑے سلطان یہاں پر وہی کفن کی جال دو چادریں دیکھ کر بس دوڑ رہے ہوتے ہیں, بس دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. اس دوڑنے کی حکمت اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. اب اگر سوچے کہ کیسے یہ کیا ہے دوڑنے کا عمل, ادھر ادھر جا رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, اگر اس سے جواب دیتا ہے اگر یہاں تیرے دروازے بند ہیں, یہ حقیقت انسان کو تو نہیں سمجھاتی, یہ حقیقت انسان کو نہیں سمجھاتا. دیش میں جب اثر ہے اب جہاں پر انسان جب دوڑنے لگے سفا سے مروہ کی طرف, مروہ سے سفا کی طرف, تو تصور یہ کرے کہ میں رب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہوں, رب کی محبت میں پاگل ہو گیا ہوں, میں رب کی محبت میں مجروح ہو گیا ہوں, اور جس طرح ایک عاشق ایک دیوانہ بے تاب ہو کر محبوب کی گلیوں کے پھیرے کرتا ہے, محبوب کی گلیوں کے کام کرتا ہے, کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے, اور اسی خواہش میں ہوتا ہے ایک جھلک محبوب کی دیکھنے کو مل جائے. اے انسان تیرے وجود کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے, تیرے وجود کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ رب کی گلیاں ہیں اور تو اس کا دیوانہ بن کر اس کی گلیوں میں گھوم رہا, تجھے لباس کی قدر نہیں ہے, لباس کا ہوش نہیں ہے, اپنے وطن میں تھا, اپنے دیش میں تھا, بڑا پخانہ لباس تھا, بڑا پستاخ ہو چاہے پہن سکتا تھا, لیکن یہاں تو بالکل ہی دیوانہ ہو گیا ہے. لباس بھی وہ پہنا کہ جس کے اندر ذرا بھر بھی جو وہ یعنی تکبر کا اور فخر کا کوئی شائبہ تھی, اور محبوبوں کے سامنے کہ جو بلیائیاں تو نہیں نہ بڑھتی, وہ بے نشائیاں ہوتی ہیں نا, میں جب یہاں کا روڑا پورا میں بھی چلا جاتا ہوں, خاص خاص چننا قدر نہ بے گا تو صاحب نو بڑے آئیاں میں کہیں آتا روڑا کوڑا میں جگایا یہ تو سب کرے کہ میں محمود کی گلی کا روڑا کوڑا ہوں, میں محمود کی گلی کا دیوانہ ہوں, اور میں اس بات میں اس مجموعہ کے حجاب کے اندر اللہ کی محبت کی برستگی کے اندر بس بس وہ اپنے محبوب کے دیار کی اسی گلیوں کے پھیرے کر رہا ہوں. جس طرح آپ اسرائیل کو محب سچا ہوئے کا اپنے محبوب کی گلیوں کے پھیرے کرتا ہوں, یہ تصور راستی کرے. اور پھر دوسرا تصور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرا رب میرا دادا وہ صحیح ہے, میں اس کا بھکاری ہوں, اور جس طرح بھکاری سخیوں کی گلی میں پھرتے ہیں میں بھی اپنے سخی کی گلی میں پھر رہا ہوں, اپنے دادا کی گلی میں پھر رہا ہوں, اپنے محبوب کی گلی میں پھر رہا ہوں, اور میں اس طرح دیوانہ رات اور اس طرح صبر کی حالت میں اور اللہ کے حضور کی محتاجی کی حالت میں پھر رہا ہوں کہ جس طرح فقیر سخیوں کی گلی میں پھرا کرتے ہیں, جس طرح سخیوں کو آواز دیتے ہیں کہ سخی اپنی فقیر پر بھی کرمدار نگاہ ہو کرمدار, وہ کہتی اپنی صاحب کے حقوق کی ہونی چاہیے کہ مالا تو میرا پاپا ہے, ایک میں میرا بھکاری بن کر تیری گلیوں کے چکر لگا رہا ہوں. یہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اور عالمی محترم, انسان جب ارباب میں پہنچتا ہے لگانے ارباب کے اندر, اور یہ وہ مقام ہے میدان ارباب کو کہ جہاں ہر حج کے موقع پر حضرت الیاس علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر جو بھی زندہ اپنے موت کے وقت کے پیغمبر جو بھی زندہ میں نے اس میں جو بتایا تھا نا کہ چار پیغمبر کو پتہ نہیں لگا تک زندہ, ان میں ایک الیاس علیہ السلام اور دوسرے خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ ولی تھے, بات کہتے ہیں کہ وہ نبی. خضر علیہ السلام بھی حیات ہے زندہ, الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہے, اور میدان ارباب کا میدان کہ وہ مقام ہے کہ یہاں ہر حج کے موقع پر حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام لازمی طور پر موجود ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, حضرت الیاس بھی موجود ہوتے ہیں, حضرت خضر بھی موجود ہوتے ہیں, اور اللہ کے ان مقبول بندوں کی موجودگی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بن جاتی ہے. انسان یہ تفکر کرے کہ یہ میدان ارباب کہ جہاں پر مشرق مغرب اور شمال جنوب سے آنے والے وقت اللہ کے محبوب کے امتی بھی نہیں ہے, یہ اللہ کے وہ مقبول بندے بھی ہیں, یہ الیاس و خضر کہا جاتا ہے, وہ بھی نظام ارباب کے اندر لازمی طور پر موجود ہوتے ہیں, اور ان کی موجودگی حقیقتوں کو بدل دیتی ہے, ان کی موجودگی سوچ کو بدل دیتی ہے, ان کی موجودگی کی حفاظت کے اندر اپنی مخلوق کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور پھر یہ وہ نظام ارباب ہے کہ حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی تھی, آدم اور حوا کی ملاقات اور جدائی کے ختم ہو جانے کا, یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہجر ختم ہوتا ہے, جہاں سے آگے اسلام کی منزل شروع ہوتی ہے, جہاں سے آگے معروف کے لیے کی منزل شروع ہوتی ہے, جہاں پہ ہجروں سے آگے فاصلے ختم ہوتے ہیں, اور محبوب جو محبوب ہوتا ہے اس کا مسکراتا ہوا حتی چہرہ سامنے دکھائی دے سکتا ہے, ان کی آواز آتی ہے کہ میرے بندے جس طرح کے مقام فصل کا مقام ہے, ایک وقت آنے والا ہے تیری روح کو میں اپنا کر دے والا, میں تجھے مقام میں فصل کی نظروں سے گزارنے والا ہوں. یہ حج کا دن ہوتا ہے جہاں اللہ کی بڑی رحمت بچتی ہے, اللہ کا کرم باقیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر لگتا ہے, اور یہ وہ مقام ہے کہ حاجی اپنے سارے کے سارے گناہ دن چھوڑ جاتے ہیں, جہاں جس طرح پاک ہو کے جاتے ہیں, جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہوئے پاک ہوتا ہے. اور بیان کرتا ہے کہ بزرگ سمجھتے ہیں کہ میں میدان ارباب میں تھا, حج کا دن تھا, میدان ارباب جہاں مصطفیٰ کی طرف چلے گئے, مصطفیٰ نے پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ میری قیمتی چیز کو ٹھہری ہے جس میں ارباب کی رقم تھی وہ میدان ارباب میں رہ گئی ہے, کوئی چیز کو قیمتی چیز میری میدان ارباب میں رہ گئی, حاجی جا چکے ہیں, میدان خالی ہو چکا, لوگ جا چکے میدان خالی, اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں دیکھا کہ سارے کا سارا میدان ریچھوں سے بھرا ہوا ہے, ان کو روحانی طور پر دکھایا گیا ریچھوں سے بھرا ہوا, نہ جانوروں سے بھرا ہوا, کہیں کوئی جانور کہیں کوئی جانور ڈر کے بچے بنا ہو گئے, اور ان کا ایک شہر تھا مدر کے اندر دوڑے دوڑے سے پاس پہنچے, اور ہم کہتے ہیں حضور نہیں بڑا چیز رہے گی, میں لوگوں دیکھ سکتے تھا لیکن وہاں تو مجھے جس طرح کے جانور نظر آئے, وہاں مجھے پھیلے نظر آئے, وہاں مجھے رکھ نظر آئے, وہاں مجھے دیگر خوفناک زندے نظر آئے, ان کے شیخ مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹا بھاس یہ ہے, شیخ مسکرائے فرمایا کہ بیٹا بھاس یہ ہے کہ وہ نہ ریچھ ہیں نہ دینوں کی طرح زندے ہیں, یہ زندے نہیں چھوٹ گئے، سارے کے سارے گناہ انسان کے لیے جانے. اور میں نے ایک درس میں بتایا تھا ایک خطبہ جمعہ میں، انسان کی جو نفس کی کیفیت ہوتی ہے اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، مختلف راہ کی باتیں اس کی مختلف حالتیں. بعض نفس سانپ کی طرح ہوتی ہیں، بعض نفس کتے کی طرح ہوتے ہیں، بعض نفس گدے کی طرح ہوتی ہیں، بعض نفس خنزیر کی طرح ہوتی ہیں، بعض نفس کسی اور جانور کی طرح. اور یہ جانور کی طرح کا کوئی نفس ہو اسی کی حالت میں اس بندے کے اندر موجود ہو جاتی ہے، اسی طرح کی صفات اس کے اندر کھل مل کرتی ہیں اور انہیں صفات کا وہ شخص مظہر بنتا. یہ تحقق کا ایک ٹکڑا بہت سے بے شمار حضرت حضور دادا گھر کا کام کرنے والے بھی، یعنی اسی نفس کی ان حالتوں کو تصور محدود کا دھیان کروایا. تو کہتے ہیں کہ وہ گناہ ہے جو یہاں چھوڑ کے اور میدان عرفات کی برکت سے، حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرتا. اب انسان جناب کی طرح بڑھتا، شیطانوں کو پتھر مارتا، اب ہاتھ میں کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، پتھر پکڑے ہوئے ہیں، شیطانوں کو مار رہا ہے. جہاں یہ تصور ذہن کے اندر راسخ ہونا چاہیے کہ میں صرف باہر کے شیطان ہی کو نہیں بلکہ ہر کنکری جو مارتا ہوں، ظاہر دیکھنے میں تو وہ جو پتھر کا ستون ہے اس کو مارتا ہوں، مگر در حقیقت اپنے اندر کے شیطان کو پتھر مارا گئے. رہ گئی عزت میں آسان روح نے بکاری کر رہی. ہم سر کیا ہم پتھروں کو پتھر مار رہے، پتھروں کو پتھر مار رہے. تو سب یہ راضی ہو کہ پتھر ڈاکو تو رہے ہیں لیکن مار اپنے اندر کے شیطان کو رہا. میرا ہر پتھر میرے اندر کے حسد پہ لگ رہا، میں اپنا ہر پتھر اپنے اندر کے کینے پہ مار رہا ہوں، اپنا ہر پتھر اندر کی بغض پہ مار رہا ہوں، اندر کی عداوتوں پہ مار رہا ہوں، اندر کی نفرتوں پہ مار رہا ہوں. انسان ادھر تو شیطان کو پتھر مار کر کے اور ادھر اس سے بڑا شیطان اس کے اندر موجود بیٹھا ہو، اگر کیا بیٹھا ہو پتھر مارنے کا، یہ بھائی انسان کو پیدا نہیں ہوتا. یہ تصور کرے کہ وہ پتھر مارنا در حقیقت اپنے اندر کی شیطنت کو پتھر مارنا ہوتا ہے. یہ روحانی پیغامات ہیں، سمجھ گئے مارے آگے کی باتیں بھی تفصیل کی باتیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان تصورات کے مطابق
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم. معزز خواتین حضرات، آج عالمی اسلام کے لاکھوں فرزندان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اللہ کے گھر کا سفر کیا اور مقامات حج پر پہنچ کر مناسک کی حج ادا کر دی اور اس اہم فریضے کی تکمیل کی، وہ شخص اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح انسان اپنی پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے. آج کا دن وہ عظیم الشان دن ہے کہ جس میں خالق کائنات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشتا ہے اور ان پر اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے. آج اس مختصر سے وقت میں کچھ مقامات کی حج کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. وہ مقامات کہ جہاں حج کے دوران انسان اپنی عبادات سر انجام دیتا ہے اور اپنی عقیدت اور محبت کی نذرانے پیش کرتا ہے، ان میں بے پاک ہے، کعبہ ہے، حج اسود ہے، مقام منتظم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، منا ہے، عرفات ہے اور مزدلفہ وغیرہ ہے، اور ہر مقام کی اپنی ایک تاریخ نصیب ہے، اور ہر مقام اپنی ذات میں خود ایک فضیلت اور درجہ رکھتا ہے۔ میقات اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے حاجی احرام باندھ کر اللہ کے گھر کا سفر شروع کرتے ہیں، وہ مقام کہ جہاں سے فرزندان توحید اپنے اپنے علاقائی اور مختلف لباس اتار کر فقط دو چادروں کے اندر اپنے وجود کو لپیٹ لیتے ہیں اور لاکھوں فرزندان اسلام ایک ہی ہنٹ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ مقام میقات کہلاتا ہے۔ ایک کعبہ ہے جس کی اپنی ایک نہایت اہم اور مرکزی حیثیت ہے، اور کعبہ کی تاریخ، اس کی ہسٹری اور اس کے درجات اور اس کے فضائل کے حوالے سے ہم دو تین جمعوں میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس میں اس کے ارد گرد یعنی مسجد الحرام کے اندر ایک نماز کا ثواب خالق کائنات ایک لاکھ نماز کے برابر عطا فرماتا ہے، اور یہ مقام، یہ درجہ اور فضیلت روح زمین پر کسی اور مقام کو حاصل نہیں، اور اسی کعبہ کے جنوب مشرقی کونے پر ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور یہ وہ پتھر ہے کہ جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور اسی کی سیدھ پر عین اس کے بالکل سامنے آ کر ایک چکر جو ہے وہ طواف کا مکمل ہوتا ہے، یہیں سے طواف شروع ہوتا ہے اور یہیں پر طواف ختم ہوتا ہے، اور یہ پتھر اس کا پس منظر کیا ہے اس کے بارے میں آپ برہان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحجر الاسود من حجار الجنہ، کہ یہ حجر اسود یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، یہ خالق کائنات نے اہل زمین کے لیے جنت کا ایک تحفہ بھیجا، اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے ساتھ حضور دیکھ لگا کر حضور شریف فرماتے ہیں، اس وقت میں نے اپنے کانوں سے اور آپ کی زبان مقدس سے یہ ارشاد سنا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ار رکن و مقام یاقوت اتانی من یواقیت الجنہ، کہ حجر اسود وہ بھی جنت کا پتھر ہے، اور وہ پتھر کہ جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ پاک نے جنت سے بھیجا، کہ دونوں پتھر خالق کائنات نے جنت کے ارشاد فرمائے۔ اب جب یہ پتھر اترے اور نازل ہوئے، جب یہ پتھر اترے تو روایات میں آتا ہے کہ یہ بڑی روشنی دیتے تھے، بڑے چمکتے تھے، پرنور تھے، منور تھے، اور حتیٰ کہ کس طرح سفید برف چمکتی ہے شہی رنگ ان پتھروں کا تھا، اور ان کے اجالے اور ان کی روشنیاں دور دور تک جایا کرتی تھی، اور پھر یہ کہ دورے جاہلیت کے بے لگام انسان ان پتھروں کے ساتھ بے خصوص حجر اسود کے ساتھ ذلیل حرکات کرتے رہے، اور اس کے بارے میں حضرت عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ میرے دادا ہمیں بتایا کرتے تھے
کہ رئیت الحجر الاسود ابیض وکان اهل الجاہلیہ اذا نحروا لا تقوه بالفرس، کہ حجر اسود یہ انتہائی چمکدار تھا، لدھیانے میں واقعہ بتاتے ہیں کہ میرے دادا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے بچپن میں یہ پتھر انتہائی سفید تھا چمکدار، لیکن جاہلیت کے لوگ وہ جب بھی قربانی دیتے تو خون اور گندگی حجر اسود کے ساتھ مل دیتے تھے، حجر اسود کے مسلسل وہ توہین شہداء توہین کرتے رہے، جس کی بنا پر یہ حجر اسود کا رنگ کالا ہوتا چلا گیا اور اللہ پاک اس کے نور کو چھپاتا چلا گیا. اسی طرح جو ہے میرے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکان اشد و بیان من السرج حتی سودت و خطایا اہل الشرک، کہ یہ حجر اسود یہ جس طرح برف کا رنگ سفید ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ چمکدار، اس سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر اہل شرک کی نامناسب حرکتوں کی وجہ سے اور ان کی خطاؤں نے حجر اسود کو کالا کر دیا. اسی طرح میرے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گندے ناپاک مرد اور عورتیں بھی اس کو چھونے سے بات نہیں آتی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ خالق کائنات نے اس کی نورانیت کو چھپا دیا اور یہ حساس پتھر اس کا رنگ کالا ہوتا چلا رہا، اور اس پتھر کے اندر یہ تاثیر تھی، اور ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر آغاز میں یہ تاثیر تھی کہ ولولا ما مسہ من خطایا بنی آدم ما مسہ اعمى ولا غبرس ولا مجذوم الا فرماتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر یہ تاثیر تھی کہ جو بھی اس کو چھوتا تھا ہاتھ لگاتا تھا، اگر وہ شخص اندھا ہوتا تھا تو اس کو چھوتے ہی اللہ پاک اس کو آنکھیں عطا کرتے تھے، اگر وہ کوڑا ہوتا تھا پھل بہری والا ہوتا تھا برف والا ہوتا تھا اس کے جسم پر اگر سفید نشان ہوتے، یہاں تک کہ وہ شخص اگر کوڑا بھی ہوتا تو کوئی کوڑ کا مارا ہوا آ کر بھی حضرت وقت کو اگر چھو لیتا تھا تو اللہ پاک فقط اس کو چھونے سے دس کرنے سے شفا عطا کرتا تھا. مگر چونکہ اس کی مسلسل شہداء توہین کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ جس طرح اللہ پاک نے اس کے نور پر پردہ ڈالا تھا اسی طرح اللہ پاک نے اس کی تاثیر پر بھی پردہ ڈالا، اس کی تاثیر پر بھی پردہ ڈال دیا. مطلب یہ کام اخبار ہو جاتا ہوتا ہے روایت کرتے ہیں کہ لولا ما یمسح به من الارجاس الجاہلیت مامسہ دعاء الا شفا، کہ دور جاہلیت میں لوگ اس پر گندگی ملتے رہے، اس پر خون ملتے رہے، جانوروں کا خون ملتے رہے، جانوروں کی گندگی ملتے رہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اس کو جو بھی آفت اور مصیبت کا مارا ہوا جو بھی آ کر چھو لیتا تھا آپ اس کو چھپا تھا، مگر تب آپ نے اس کے حسن کی طرح اس کے تاثیر پر بھی پردہ ڈال دیا. اور پھر ایک روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ مسجد حرام میں آیا اور حجر اسود کا اس نے ہوتا دیا، وضو کیا مسجد حرام میں آیا اور حجر اسود کا ہوتا دیا اور تکبیر کہی اللہ اکبر کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا، پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پڑھا اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی بخشش اور نجات کے لیے دعا کی اور ذکر الہی میں مصروف رہا اور اس دوران دنیا کی کوئی بات اس نے نہیں کی. وضو کیا مسجد حرام میں آیا حجر اسود پر چوما تکبیر کہی کلمہ طیبہ پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں درود پاک پڑھا، اہل ایمان کی بخشش اور نجات کے لیے دعا کی، پھر اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گیا اور اس دوران اس نے دنیا کی کوئی بات نہ کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات ایسے شخص کے ہر قدم پر اس کو 70,000 نیکی عطا کرتے ہیں، 70,000 گناہ بخشتے ہیں اور 70,000 درجات بلند فرماتے ہیں، 70,000 درجات اللہ پاک بلند فرما دیتے ہیں. تو یہ وہ مقام حجر اسود، اور اسی طرح ایک مقام ہے مقام ابراہیم، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اللہ پاک کی شان ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، کہ لوگوں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو، مصلى بنا دو، یعنی وہ مقام کہ جہاں پر میرے مقبول سے ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ گئے ہیں تمہاری پیشانیاں اس مقام پر لگی ہیں. وہ مقام مقام ابراہیم, وہ پتھر مقام کھڑا ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں. وہ مقام یعنی کھڑا ہونے کی جگہ, یہ مقام کا معنی مقام کہتے ہیں کھڑا ہونے کی جگہ. تو مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پیام کی جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی, یہ وہ مقام. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے وقت ہندو میں مقام ابراہیم مسلح. اور پھر یہ وہ پتھر ہے کہ اللہ پاک نے اس کو دو خوبی نظر آئی. ایک خوبی تو یہ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ حجر اسود کی طرح یہ پتھر بھی جنت سے آیا ہوا پتھر ہے, ایک تو یہ. اور دوسرا شرط اس کو یہ حاصل ہے کہ اس پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو چوما, اور قدموں کو چومنے کا نشان ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کا نشان آج بھی اس پتھر کے سینے پر محفوظ ہے, اور اللہ کی مخلوق آج بھی اس نشان کا نظارہ کرتی. یہ وہ دو خوبیوں والا مقام ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت سے آئے ہوئے پتھر, دونوں جنت کی جاسوس ہیں, جنت میں ہوگی. اور جب انہیں ناصر کیا گیا تو اطراف کی ارد گرد کا سارا ماحول اور ساری دنیا ان کے نور سے منور ہو گئی, ان کے نور سے روشن ہو گئی. یہاں تک کہ دنیا والوں کی آنکھوں میں ان کے حسن کو سہنے کی باب نہیں تھی, مجال نہیں تھی. اور پھر یہ آہستہ آہستہ اللہ پاک نے ان دونوں پتھروں کے حسن پر پردہ ڈال دیا. اور حضرت بہت رضی اللہ تعالیٰ کے بیان ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس مقام کو, اس مقام یعنی مقام ابراہیم کو, اس پتھر کو لا کر کوہ صفا پر رکھ دیا. صفا مروا دو پہاڑیاں. اس پتھر کو لا کر ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر کو جنت سے لا کر اللہ پاک لوگوں سے کوہ صفا پر, صفا کی پہاڑی پر اس پتھر کو رکھ دیا تھا. اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت پڑی, جب کعبے کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو جب شام مبارک کا کیا جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا دیواریں مکمل ہو گئی, اب اوپر جہاں ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا آواز دی اسماعیل کہیں سے ایک پتھر ڈھونڈ کے لاؤ. اسماعیل علیہ السلام والد گرامی کے حکم سے پتھر کی تلاش میں نکلے. جب واپس آئے تو ان کے واپس آنے سے پہلے پہلے جبریل امین علیہ السلام نے کوہ صفا پہ رکھا ہوا پتھر اٹھا کر لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا. اور اس پتھر کے اندر یہ خصوصیت اور یہ کمال تھا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ وکلما کمر ناحیہ ناحیہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مقام کی تعمیر کر لیتے, ایک سائڈ کعبے کی مکمل ہو جاتی اور ایک دیوار کا مکمل حصہ تعمیر ہو جاتا تو شہید پتھر خود بخود چل کر دوسرے مقام پر پہنچ جاتا. ایک دیوار مشرق کی دیوار مکمل ہو گئی, شہید پتھر پھر ادھر آ جاتا تھا, پھر ادھر کی دیوار مکمل ہو جاتی, پھر شہید پتھر ادھر مغربی دیوار کی طرف آ جا, پھر ادھر کی دیوار تعمیر مکمل ہوئی, پھر یہی پتھر چل کر گویا جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی جانے کی خواہش ہوتی تھی اللہ پاک کی طرف سے بھیجا ہوا یہ پتھر اسی مقام تک پہنچ جاتا اور پھر بلند ہو جاتا تھا. جو بلندی کی ضرورت پڑتی کیا اور اوپر جانا ہے اور اوپر جانا ہے تو یہ پتھر اتنا بلند ہوتا چلا جاتا, کعبے کے ارد گرد گھومتا تھا. اسی طرح کعبے کی شریف کی تمام دیواریں مکمل ہو گئی. اور پھر جب کعبہ مکمل ہو گیا تو اللہ پاک کے ارشاد میں بات سیکھتے نا اپنے حق کہ ابراہیم آپ حج کر کے لوگوں کو ندا دو, آواز دو, پکارو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اسی پتھر پر کھڑے ہوئے, قام علی المقام ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر اس پتھر پر کھڑے ہو گئے. اور حدیث پاک کہتا ہے فرتفع المقام حتی قام اطول الجبال, ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی مخلوق کو اور جب روحوں کو اللہ کی مخلوق کو اللہ رب العزت کے پیدا کرتا انسانوں کو روح عظیم پر بسنے والی کی مخلوق کو جب حج کے لیے آواز دینا چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے. اور یہ پتھر اتنا بلند ہوا یہاں تک کہ ارد گرد کے عرب کے سارے پہاڑوں سے مقام ابراہیم بلند ہو گئے, بلند ہو گیا. اس پر پھر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی مخلوق کو حج کے لیے لے جایا ندا کی. اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا, یہاں تک کہ باتوں کی سلب کے اندر جو روحیں تھیں ان تک بھی اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا. اور جس نے بھی جواب میں لبیک کہا اللہ پاک نے اس کے مقدر میں حج کا سفر لکھ دیا، حج کی شہادت کو لکھ دیا. تو یہ آگے یہ جو ہے کہ فلما فرغ امر بالمقام فاذن قبله فاذن قبله فقال يتقي للمستقبل الباب. کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی کہ گھر کی طرف لوگوں کو آواز دینے اور حج کی ندا سے فارغ ہوئے، کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے، تو یہی پتھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے دروازے کے سامنے رکھ دیا. چنانچہ آپ اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے کہ پتھر بھی سامنے ہوتا تھا اللہ کا گھر بھی سامنے ہوتا. تو اس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک یہ پتھر نہیں رہا. اور پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ طواف کرنے والوں کا یہاں ہجوم ہو جاتا ہے پتھر کے گرد اور طواف کرنے والوں کو مشکل بنتی ہے چکر لگانے میں، تو آپ نے اٹھا کر اس مقام پر رکھ دیا کہ جہاں آج ہے کہ اس کا ایک مقام ہے مقام ملتزم، مقام ملتزم. اور یہ وہ مقام ہے ملتزم کا لوگ بھی مانا ہے چمٹنے کی جگہ، چمٹنے کی جگہ، وہ مقام کہ جہاں حاجی چمٹتے اور جس مقام کو سینے لگا کر پیار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس مقام کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے. کعبہ شریف کی درمیانی جگہ ہے، کعبے کی درمیانی جو مقام ہے جس کو مقام ملتزم کہتے ہیں، اور ملتزم کا لفظی معنی ہے چمٹنے کی جگہ. اور وہ مقام کہ جس کو یعنی کعبہ شریف کا وہ حصہ کہ جس کو حاجی سینے لگا کر پیار کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس مقام کو مقام ملتزم کہا جاتا. اور حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ سینہ مبارک اس کے ساتھ لگا دیتے اور فتح کے بعد وہ بھی حضور علیہ السلام اس کے ساتھ لگا دیتے اور سینہ مبارک اور بازو مبارک اس کے ساتھ لگا کر گویا چمٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حضور بڑی ان کے ساری اور آج بھی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں دیا کرتی. یہ وہ مقام اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک جان کے ساتھ بنایا کہ الملتزم موضعٌ یستجاب فیہ دعاء ما شاء اللہ فیہ علیہ دعوت الحجاب. کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خالق کائنات حضور فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ رب العزت انسان جو بھی چیز طلب کرتا ہے خالق کائنات وہ چیز اس کو عطا کروا دیتا. یہ وہ مقام. اور اسی طرح صالح بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ اول و بین الرکن والمقام، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے یعنی مقام ملتزم، اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعوذ فرمایا کرتے تھے. تعوذ، تعوذ کہتے ہیں شیطان کے اور شیطان کے اثرات سے پناہ مانگنا. حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو سبق سکھا دیا کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر شیطان سے اور شیطانی جال سے اور شیطانی اثرات سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگا. یہ وہ مقام. اور پھر ایک اور حدیث بات حضور فرماتے ہیں کہ ملتزم یہ دعا کا دروازہ اور مقام قبولیت ہے. ارادہ صحیح ہو، نیت درست ہو، ارادہ صحیح ہو تو خالق کائنات جہاں سے مانگی جانے والی ہر دعا رب کائنات قبول کرواتا. پھر آگے ایک مقام ہے رکن جوانی، اس رکن جوانی کہا جاتا ہے یعنی کعبے سے اس کا جو جنوب مغربی کونا، کعبے سے اس کا جنوب مغربی کونا یعنی جنوب مغربی کونا، مغرب یعنی مثال کے بچے اگر بچے اس کو کعبہ تصور کریں تو یہ جو کونا یہ جنوب مغربی کونا یہ والا کونا بنتا، کعبے کا یہ کونا اس کو رکن جوانی کہا جاتا. یمن کا یہ جو رکن جوانی اس کو جوانی رکن جوانی کیوں کہتے ہیں؟ یمن کا ایک شخص تھا اس کا نام عبی بن سالم تھا، عبی بن سالم یمانی، یمن کا ایک کو وڈیرا تھا، وہ بہت بڑا سردار تھا عبی بن سالم یمانی. اس نے اپنے دور کے اندر حضور علیہ السلام کی بے سب سے پہلے اس شخص نے یہ جو حصہ ہے اس حصے کی تعمیر کی تھی، اس حصے کی مرمت کی تھی. اس نے عبی بن سالم یمانی اس حصے کی اس نے تعمیر کی ضرورت پڑی، اس حصے اس کو اس نے تعمیر کی. تو چونکہ بڑا تھا اور بڑا بردہ شخص تھا، لیڈر تھا، تو اس کے نام کی نسبت سے یہ حصہ کعبے کا مشہور ہو گیا. اسے رکن جمانی کہا جاتا ہے، یمن کا شخص تھا یہ عبی بن سالم جمانی، اسی کی نسبت سے یہ حصہ رکن جمانی کہلایا. اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں آپ کا احساس کرتے ہیں کہ اب رکن الجمالی معقوم تن ابواب الجنہ، کہ رکن جمالی وہ مقام ہے کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں جنت کا دروازہ حاصل ہونے کا مقام، یہ جنت کا دروازہ آپ کا بناتے ہیں کہ رکن جمالی جنت کا دروازہ. اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدنی تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ رکن شمالی کے مقام پر، یعنی کعبے کا جو جنوب مغربی کونا ہے اس طرف والا کونا، اس مقام پر 24 گھنٹے ہر وقت خالق کے کائنات کے حکم سے 70 فرشتے کھڑے رہتے ہیں. رکن شمالی کے مقام پر 70 فرشتے کھڑے رہتے ہیں جن کا کام ہی فقط یہ ہے کہ ہر چیز اس مقام پر دعا کریں گے اور وہ ہر دعا پر آمین کہتے ہیں. 70 فرشتے ہر وقت کھڑے ہو گئے یہاں، ہر وقت کوئی جمع ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں رکنے زمانی پر 70 فرشتے موجود نہ ہوں اور طواف کرنے والوں کی دعا پر آمین نہ کہتے ہیں. اللہ پاک نے کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ میرے گناہگار بندے اس مقام پر پہنچ کر میرے حضور دعا کریں گے، فرشتو تم نے ان کی بات دعا پر آمین کہتے ہیں. یہ وہ مقام ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ارشاد فرمایا کہ یاتی رکن الشمالی یوم القیامہ، کہ یہ رکن شمالی قیامت کے روز میدان محشر کے اندر جلوہ گر ہوگا، قیامت کے میدان میں آئے گا، لوگوں کی بھیڑ کے اندر یہ رکن شمالی موجود ہوگا. اور آج ہم مومن ابھی عبید لہو لسان آنے وشفتان، اور اس کا حجم اتنا زیادہ ہوگا، اس کی جسامت اتنی بڑی ہوگی جہاں تک کہ یہ جبڑے ابو قبیل سے بھی بڑا ہوگا. یہ رکن جمانی سبھی چکا. اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رکن جمانی اس شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا کہ اس کی جسامت جبڑے ابو، اس کا جسم جبڑے ابو قبیل ابو قبیل کے پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا. اور جہاں تک کہ اس وقت اس کی دو اللہ پاک اس کو دو زبانیں عطا کرے گا اور اللہ پاک اس کو دو ہونٹ عطا کرے گا، اور یہ جبل ابو قبیس بول بول کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاجیوں کے حج اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی ہوئی عبادت کی گواہی دے گا. یہ رکن جمانی قیامت کے روز جبل ابو قبیس سے بھی بڑا ہوگا اور اللہ پاک اس کو زبانیں عطا کرے گا، اس کو ہونٹ عطا کرے گا، اور ان زبانوں سے بول بول کر اپنے وجود کو یعنی اپنی ذات کو جوڑنے والوں اور حج کرنے والوں کی گواہی اللہ کی بند کر کے پیش کرے گا. یہ وہ رکن جمانی. اور حضرت عطا کہتے ہیں کہ حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں ما تک تم اللہ اکبر تم الا وجلیل علیہ السلام قائما قائما الا یستغفر لمن یستغفر. حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم جب بھی رکن جمانی کے پاس آئے، حضور فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی رکن جمانی کے پاس آئے تو ہم نے جب بھی اس مقام سے گزرے یا جب بھی جہاں آ کر ہم نے دعا کی تو آقا یہ بولتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چکر میں اور ہر مقام پر اور ہر لمحے میں نے اس مقام پر جبریل کو کھڑے ہوتے دیکھا ہے اور دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے. حضور فرمائیں گے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میں نے ہر وقت جہاں بھی جب بھی اس مقام پر آیا ہوں ہر دفعہ میں نے جبریل کو یہاں پر کھڑے دیکھا ہے اور ہر دعا پر آمین کہتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ مقام. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی انسان جو رکنے زمانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہے مگر یہ کہ اللہ پاک اس دعا کو قبول کر لے گا. رکنے زمانی پر ہاتھ رکھ کر کی جانے والی دعا اللہ پاک قبول کر لے گا. جہاں تک کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے روایت کرتی ہے، امام شافعی کی روایت اور اپنا دلچسپ مشاہدہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، امام شافعی کی روایت، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی مصعب مصعب اور ان کے اور عبد الملک بن مروان، یہ سارے صحن حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. عبد الملک بن مروان، حضرت مصعب، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، امام شاہ کی فرماتے ہیں کہ سارے ایک دفعہ تصدیق رہ گئے صحن حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی کے دل میں خیال آیا کہ جو رکن جمانی ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھ رکھ کر جوں دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، چلیں آج ہم بھی ہاتھ رکھ کر یہاں اپنے اپنے دل کی مراد مانگتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ وہ مراد پوری ہوتی ہے جائے. تو سب سے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن زبیر اور رکنے زمانے پر ہاتھ رکھ کر چوم کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انک عظیم تجاری کل عظیم اسالک بحرمت وجہ کا وحرمت عرش کا وحرمت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں اس رکنے زمانے پر ہاتھ رکھ کر تیری ذات کے صدقے میں رب کائنات تیری رحمت کے بھروسے کا مولا تجھے سوال کر رہا ہوں، نبی کے صدقے میں سوال کر رہا ہوں، مولا میری دعا کو قبول کرنا، اور وہ دعا یہ ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو مجھے حجاز کی خلافت عطا نہ کرے، حجاز کی خلافت مانگی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرنے کے بعد آپ کے بیٹھ گئے، ان کے بھائی حضرت مصعب کھڑے ہوئے اور دعا کی کہ رب کائنات مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک عراق کی حکومت مجھے حاصل نہ ہو جائے، اور ایک خاتون کا نام لیا کہ جب تک میری ان سے شادی نہ ہو جائے، جب تک عراق کی حکومت نہ مجھے حاصل ہو جائے، جب تک قرآن خاتون سے میری شادی نہ ہو جائے مجھے اس وقت تک موت نہ آئے۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی باری آئی اور اس نے دعا کیا، پہلے واسطے دیے، وسیلے دیے، پھر دعا کی کہ رب کائنات اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک مجھے مشرق اور مغرب کا حکمران نہ بنا دے، یہ دعا کی۔ پھر آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ہر دن کے رب کائنات میں تو سے دنیا کا کچھ نہیں مانگتا، فقط اتنا سوال کرتا ہوں کہ ادھر موت سے میری آنکھیں بند ہو، ادھر جنت کی صورت میں تیرے کرم کے دروازے کھڑے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے اپنی حیات کے اندر دیکھا، اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ رکن شمالی پر ہاتھ رکھا جس اللہ کے بندے نے جو دعا مانگی تھی اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا، جس نے حجاز کی خلافت مانگی تھی اللہ نے اس کو خلافت آتا، جس نے عراق کی سلطنت مانگی تھی اللہ پاک نے اس کو عراق کا بادشاہ بنایا، جس نے مشرق مغرب کی سلطنت مانگی تھی اللہ پاک نے اس کو وہ پتا دیا، اور جس نے جنت مانگی تھی اللہ پاک نے اس کو وہ عطا کیا۔ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ مجھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خالی کے کائنات نے ان کی دعاؤں کو قبول کروا دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ادوار دیکھے، ان کی شہشاہیں دیکھی، ان کی سرزیں دیکھی، اور خالی کے کائنات کے حضور جس نے جو مانگا تھا جو دعا کی تھی اللہ پاک نے اس کو قبول کروا دیا۔ تو سمجھ لیجیے وہ مقام، اس کو مقام رکن زمانی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے زمزم شریف ہے، آب زمزم جسے کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک تھے اور قدم آپ کے لگے تھے، تو سرخ جبریل امین علیہ السلام کا تھا، اللہ پاک نے اس مقام سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اب اس پانی کو یہی سارا واقعہ آپ کا سین میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم کی سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ یہ مقام آب زمزم، مقام آب زمزم کہلایا، اور یہ کنواں اسی مقام پر واقع ہے کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام کو بٹھا کر حضرت حاجرہ صفا و مروہ کے درمیان ضرور دیا، اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی کہ بچہ محفوظ ہے، کہیں زیادہ ضرور ہو رہا ہے، اللہ پاک کو اپنی مقبول بندی کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے اس کو سنت بنا دیا۔ کہ حاجیوں جب تک جس طرح میری بندی حاجرہ صفا سے مروہ، اللہ مروہ سے صفا دوڑی تھی اور سات چکر لگائے تھے اور جاتے جاتے پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی، اسی طرح اے حاجیوں جب تک میری بندی کی سنت پر عمل نہیں کرو گے تمہارا حج بھی تکمیل تک نہیں پہنچے گا، تمہارا حج نہیں مکمل ہوگا۔ یہ وہ مقام، مقام آب زمزم۔ اب زمزم کو زمزم کیوں کہا جاتا، اس کے بارے میں تین چار مواد ہیں، زمزم کے تین چار معنی مقام زمزم کو، اس آب زمزم کو زمزم ایک روایت یہ ہے کہ زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا، رک جا، یعنی جب اسماعیل علیہ السلام ایک مبارک لگنے سے جب یہ پانی بہ گیا، ایک فوارے کی طرح پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، تو پانی اتنی کثرت سے نکلا کہ بالآخر حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے ہونٹوں سے یہ آواز آئی، زم زم، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا، رک جا۔ جہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ اگر پانی کو نہ روکتی تو یہ پانی عرب کی آخری سرحدوں تک پہنچ جاتا اور پورا عرب اس پانی سے خراب ہو جاتا۔ اب آپ سم سم پانی ڈھہر جا، پانی ڈھہر جا، تو اس لیے اس کا نام زم زم، آج یہ زم زم مشہور ہو گیا. اسی طرح ایک معنی ہے زم زم کا، ایک معنی ہے کثیر، کسی چیز کا کثرت کے ساتھ ہونا، کسی چیز کا معمولی مقدار سے زیادہ ہو جانا، کثیر ہو جانا، کسی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا زم زم کہلاتا. تو چونکہ یہ پانی کثیر تعداد میں جہاں سے پوچھا گیا کچرے کی صورت میں، تو پانی کی کثرت کی بنا پر اس پانی کو زم زم کہا گیا، یعنی وہ چیز